سنیچر 14 مئی کے سیربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے. افغانستان میں آج ہلمند میں ہونے والے خودکش حملے سمیت دہشت گردی کے کئی واقعات کے بعد مغربی دنیا میں پاکستان کے کردار پر ایک بار پھر انگلی اٹھ رہی ہے. تجزیہ نگار نے کہا
وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان پاکستان نے جو پالیسی چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں کیا. میرے حساب سے اس پہ صحیح طور پر قدم نہیں اٹھایا پاکستان نے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. افغانستان کے ایک تربیتی مرکز پر خودکش حملے میں کم از کم 3 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں. پولیس کے مطابق صوبہ ہلمند کے مرکز لشکر گاہ کے قریب ہی واقع پولیس اکیڈمی کے مرکزی دروازے پر بارود سے بھری ایک کار میں یہ دھماکہ ہوا, جس میں ایک بچے سمیت درجن بھر افراد زخمی ہوئے ہیں. صوبے میں سرگرم شدت طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. صوبائی گورنر عمر زاوک نے بی بی سی پشتو سے بات کرتے ہوئے بتایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آج صبح 9:30 بجے پیش آنے والے اس واقعے میں 13 افراد زخمی ہوئے تھے. ان میں سے ایک بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا, دو دیگر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے. صورتحال اب سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے. یہ تھے صوبہ ہلمند کے گورنر عمر زاوک. بنگلہ دیش میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی ضلع بندر بن میں بدھ مت کے ایک راہب کو ہلاک کر دیا گیا ہے. تفصیل سنیے عبید ملک سے.
پولیس کا کہنا ہے کہ منگ شوئے یوچک نامی راہب کی لاش بدھ مت کے بیشاری مندر سے ملی ہے. یہ جگہ دارالحکومت ڈھاکہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پولیس کو شبہ ہے کہ ان پر کم از کم 4 یا 5 آدمیوں نے حملہ کیا. راہب کی عمر 75 سال بتائی جاتی ہے. بنگلہ دیش میں پچھلے 3 سالوں کے دوران مشتبہ اسلامی شدت پسندوں نے 20 سے زیادہ افراد ہلاک کیے ہیں, جن کی ذمہ داری دولت اسلامیہ گروپ اور بنگلہ دیش میں القاعدہ گروپ نے قبول کی ہے, لیکن حکومت ان حملوں کا الزام مقامی اسلامی شدت پسندوں پر لگاتی ہے.
پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سمیت اس کے دیگر اراکین کی 6 آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون کے کسی وزیر یا رکن پارلیمان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ تحریک انصاف سب سے بڑی ملزم جماعت ہے.
عمران خان صاحب کی کمپنی 1983 میں قائم کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جن صاحب کی کمپنی ہے وہ 1983 سے بہت بعد, غالباً 10 سال بعد قائم کی گئی, اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کسی وزیر, کسی رکن اسمبلی, کسی وزیر اعظم کی کوئی کمپنی نہیں ہے. لہذا ہم اس معاملے میں باہر ہیں. کون زیادہ سینئر ہے آف شور کمپنیز میں, یعنی کون سب سے سینئر ملزم ہے, میں مجرم ابھی نہیں کہہ رہا, کون سب سے سینئر ملزم ہے, وہ تحریک انصاف ہے.
واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کل لندن کے ہیترو ایئرپورٹ پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں 1983 میں ایک آف شور کمپنی بنانے کا اعتراف کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا جائز حق تھا. انڈیا میں پولیس نے ایک صحافی پیوش شرما کو ان کی اس خبر کے بعد گرفتار کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو یوگا ٹیچر کے طور پر بھرتی کرنا حکومتی پالیسی نہیں ہے. 2 ماہ پہلے شائع ہونے والی اس خبر میں انہوں نے سرکاری رد عمل کے نام سے ایک دستاویز بھی شامل کی تھی. اس دستاویز میں کہا گیا تھا کہ حکومتی پالیسی کے تحت یوگا ٹیچنگ کے اسائنمنٹ کے لیے کسی بھی مسلمان کو منتخب نہیں کیا گیا. حکومت کا کہنا ہے کہ یہ دستاویز جعلی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ مسٹر شرما کو جال سازی سمیت دیگر الزامات کا سامنا ہے, تاہم وہ ان الزامات سے انکار کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ اسے شدت پسند بوکو حرام اور نام نہاد شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات پر تشویش ہے. سلامتی کونسل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ سال میں دولت اسلامیہ کے ساتھ اتحاد کا عہد کرنے والی بوکو حرام مغربی اور وسطی افریقی ممالک میں امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال رہی ہے. دوسری جانب نائجیریا میں بوکو حرام سے لڑنے کے لیے آج ابوجا میں ایک سربراہی کانفرنس جاری ہے, جس میں شریک فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کا کہنا ہے کہ نائجیریا اور فرانس کے درمیان تعاون کے نتیجہ خیز نتائج سامنے آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد گروپ بوکو حرام جس نے قتل عام کیے اور جو شہریوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں, لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے جیسے کہ چیباک میں, اس دہشت گرد گروہ کو ختم کرنے کے لیے کمزور کیا گیا تاکہ اسے پسوا کیا جا سکے. اس کے باوجود اس گروپ سے خطرہ باقی ہے. مصر کی ایک عدالت نے گزشتہ ماہ ملک کے صدر عبدالفتح السیسی کی جانب سے سعودی عرب کو دو جزائر فروخت کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والے 51 افراد کو 2-2 سال قید کی سزا سنائی ہے. حزب اختلاف کے سرگرم کارکنوں کی جانب سے 25 اپریل کو نکالے جانے والے اس مظاہرے کو روکنے اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی. ان دو جزائر کی فروخت کی وجہ سے پہلی دفعہ عبدالفتح السیسی کے خلاف عوامی سطح پہ غم و غصہ دیکھنے میں آیا تھا. اور بوسنیا کی حکومت کے حق اور مخالفت میں ہزاروں سرب شہری مظاہرے کر رہے ہیں. سرب اکثریت علاقے بنجالوکا میں تقریباً 2000 پولیس اہلکار تعینات ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت میں کرکٹ کا دیوتا سمجھے جانے والے کھلاڑی سچن تندولکر کس وجہ سے بھارتی کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے سبکدوش ہوئے تھے اور پاکستان میں پینما لیکس کا بحران اب کیا کروٹ لے رہا ہے, اگر آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں. مگر سیربین میں آج ہم پہلے ذکر کریں گے افغانستان میں دہشت گردی اور افغانستان کی جانب سے اس کی ذمہ داری کا الزام پاکستان پر لگانے کے نتیجے میں پاکستان, افغانستان اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر بڑھتی کشیدگی کا. دہشت گردی کا تازہ واقعہ آج جنوبی صوبے ہلمند کے شہر لشکر گاہ میں ہوا, جہاں ایک خود کش بم حملے میں افغان پولیس کے 3 اہلکار ہلاک ہوئے. بتایا جاتا ہے کہ گاڑی میں نصب بم حملے کا نشانہ افغان پولیس کا ایک تربیتی مرکز تھا. سرکاری اہلکاروں سے برسر پیکار طالبان شدت پسندوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. 2 ہی روز قبل افغان صدر اشرف غنی یہاں لندن میں خطاب کے دوران اپنے ملک میں ہونے والی دہشت گردی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے چکے ہیں. تفصیل سنیے سعید انور سے.
افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند میں آج ایک خودکش حملے میں کم از کم 4 افراد مارے گئے ہیں اور 12 دیگر زخمی ہوئے ہیں. صوبہ ہلمند کے گورنر کے ترجمان عمر زواک نے تصدیق کیا ہے کہ یہ حملہ صوبے کے ضلع نادعلی میں واقع ہوا ہے. گورنر کے ترجمان کے مطابق خودکش حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے بڑے گاڑی کو ضلع سطح پر لوکل پولیس ٹریننگ سینٹر کے پاس اڑا دیا ہے. ان کے مطابق اس حملے میں کم از کم 4 افراد مارے گئے ہیں, 6 پولیس اور 3 چھوٹے بچے بھی زخمی ہوئے ہیں. صوبہ ہلمند میں ایمرجنسی ہاسپٹل کے حکام نے تصدیق کیا ہے کہ اس خودکش حملے کے بعد ہسپتال میں 13 زخمی منتقل کر دیے گئے تھے, جن میں سے 1 زخمی ہسپتال میں جان دے دیا ہے. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ صوبہ ہلمند میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر خودکش حملے کے نتیجے میں متعدد لوکل پولیس اہلکار مارے گئے ہیں. دوسری جانب صوبہ بلخ کے گورنر کے ترجمان نے کہا ہے کہ ضلع کشنتی میں ایک آپریشن کے دوران متعدد طالبان ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. صوبائی گورنر کے ترجمان منیر فرحات طالبان ضلع کشنتی کے کئی گاؤں میں حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے کہ افغان فورسز ان کے حملے سے پہلے ایک آپریشن شروع کیا. جو اطلاعات علاقے سے ہمیں ملی ہے, اس آپریشن کے دوران 17 طالبان ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور ان کے 15 افراد گرفتار ہوئے ہیں. ہمارے فورسز میں سے 3 افراد اس لڑائی کے دوران زخمی ہوئے ہیں. طالبان صوبہ بلخ میں ہونے والے آپریشن کے بارے میں ابھی تک رد عمل نہیں دکھایا ہے. سعید انور, بی بی سی, کابل.
اور ایسے میں جب افغان صدر اشرف غنی ایک بار پھر افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے کر کڑی نکتہ چینی کر رہے ہیں, وہیں امریکی ذرائع ابلاغ بھی افغانستان میں طویل امریکی جنگ اور مسائل و مشکلات کا ذمہ دار پاکستان ہی کو قرار دے رہے ہیں, اور تینوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر افغان امن کے قیام کے لیے کام کرنے کے بھی دعوے دار ہیں. صورتحال کے تجزیے کے لیے میں نے افغان امور اور خطے کے معاملات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ افغانستان میں دہشت گردی کے تازہ واقعات میں دراصل ہو کیا رہا ہے؟
دیکھیں یہ ہلمند کے مرکزی شہر لشکر گاہ میں آج ایک بڑا حملہ ہوا ہے, خودکش حملہ تھا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حملہ آور تھا اس نے پولیس کے جو ٹرینرز ہیں ان کی وردی استعمال کی اور گاڑی استعمال کی اور یہ اندر داخل ہو گیا. تو یہ پولیس ٹریننگ مرکز ہے شہر کے اندر, اس کے اوپر حملہ ہوا, کافی اس میں نقصان ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے تو اور بھی آج کئی حملے افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہوئے. بغلان جو شمالی افغانستان میں ایک صوبہ ہے, وہاں پر بھی آج جنگ ہوئی, حملے ہوئے, تو کچھ کی خبریں آتی ہیں کچھ نہیں آتی. یہ ابھی چونکہ اس کو لڑائی کا موسم کہتے ہیں گرمیوں میں, تو ان حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے. اور جتنے حملے بڑھ رہے ہیں, خاص طور پہ جو کابل شہر میں حالیہ حملہ ہوا, اس میں تقریباً 70 کے قریب لوگ مارے گئے.
تو رحم اللہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری قبول کر رہا ہے؟
ہاں بالکل, جو بھی حملہ ہوتا ہے اس طرح کا, خاص طور پہ جو فوجی تنصیبات کے اوپر ہوتا ہے, پولیس کے اوپر ہوتا ہے, تو اس کی ذمہ داری تو طالبان فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں. ان کے ترجمان ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, میڈیا سے ان کا رابطہ ہے, ای میلیں بھجواتے ہیں, ٹیلی فون کرتے ہیں, اور یہ تو حتیٰ کہ فیس بک اور اس طرح ٹویٹر بھی استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جہاں پہ عام لوگ مر جائیں تو پھر شاید ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ دعویٰ کریں. اور یہی افغان حکومت کو شکایت ہے کہ یہ جو حملہ کرواتے ہیں, جو ان کے رہنما ہیں, شورا ہے, ان کے ترجمان ہیں, وہ پاکستان میں ہیں. پاکستان جو ہے وہ پہلے تو انکار کرتا رہا, لیکن بالآخر کچھ عرصہ پہلے سرتاج عزیز نے امریکہ کے دورے میں یہ کہا کہ واقعی افغان طالبان رہنما پاکستان میں موجود ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں, ان کا وہاں پہ علاج بھی ہوتا ہے. اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ پاکستان کا طالبان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہے, اور پاکستان ان کو سمجھا رہا ہے, بات کر رہا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں.
لیکن رحیم اللہ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا موقف یہ سامنے آتا ہے کہ شدت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی گئی, آپریشن ضرب عضب جو فوج نے شروع کیا اس میں بلا تفریق کاروائی کی گئی. تو یہ جو اب بات سامنے آ رہی ہے اشرف غنی کی طرف سے, کیا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی پالیسی اب تک اپنائے ہوئے, یعنی امریکہ بھی جو بات کر رہا ہے وہ افغانستان بھی کہہ رہا ہے, اور کیا پاکستان واقعی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی کو اب تک اپنائے ہوئے ہے؟
دیکھیں پاکستان نے افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. پاکستان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں حقانی نیٹ ورک کے اگر کوئی ٹھکانے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں, لیکن الزام یہ ہے کہ یہ پاکستان ہی میں کہیں اور چلے گئے ہیں. افغان طالبان کے رہنما جو ہیں ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی, البتہ کچھ کو پکڑا گیا, کچھ ابھی بھی گرفتار ہیں, جس طرح ملا عبد الغنی برادر جو پہلے طالبان کے ڈپٹی لیڈر سے. تو یہ معاملات تو چل رہے ہیں کافی عرصے سے. اب یہ ہے کہ افغان حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو ڈیلیور کرے, یہ ان کے حوالے کر دے یا ان کو مجبور کرے اور وہ افغان حکومت سے کوئی معاملات طے کریں. پاکستان کو یہ ایک شکایت ہے کہ پاکستانی طالبان جو افغانستان میں ہیں ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ بھی پاکستان کو ایک ڈر ہے, خدشہ ہے کہ افغان حکومت نے انڈیا کو بڑی افغانستان میں جگہ دی ہے اور انڈیا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو دونوں کے تحفظات ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں چونکہ غیر ملکی فوج ہے, امریکی بھی ہیں, تو وہ افغان حکومت کی رائے کی حمایت کرتے ہیں.
رحیم اللہ حزئی, پاکستانی حکام یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ حامد کرزئی جو سابق صدر تھے افغانستان کے, وہ پاکستان کے بارے میں ایک الگ رویہ رکھتے تھے, لیکن اشرف غنی پاکستان کے قریبی دوست اور ہمدرد ہیں. تو پھر اشرف غنی اب پاکستان کے خلاف شکایتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پوچھا میں نے یہاں لندن میں مقیم افغان معاملات پر تجزیہ کرنے والے, تجزیہ نگار اور کئی کتابیں لکھنے والے موسیٰ خان جلال زئی سے.
دیکھیے ایک تو اشرف غنی صاحب بڑے سخت فرسٹریشن کے شکار ہیں, ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. وہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں تاکہ اپنے عوام کو یہ دکھا سکے کہ تمام مشکلات اور تمام خرابیوں کا وجہ جو ہے وہ پاکستان ہے, میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں مگر پاکستان کرنے نہیں دیتے.
لیکن موسیٰ خان جلال زئی صاحب، اشرف غنی اپنے اس موقف میں اکیلے نظر نہیں آ رہے، امریکہ سے بھی جو آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور امریکی ذرائع ابلاغ میں بھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی تقریباً وہی ہیں جو اشرف غنی کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کہ پاکستان دراصل افغانستان میں اس لمبی جنگ کا ذمہ دار ہے جس میں امریکہ کے سینگ اب تک پھنسے ہوئے ہیں.
دیکھیے، امریکنز کی اپنی پرائرٹیز ہے، وہ بدلتے رہتے ہیں. امریکنز جو چاہتے ہیں پاکستان سے، میرے خیال ہے پاکستان وہ کر نہیں سکتے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے ہیں، یا پاکستان جیسے کہ معلوم ہے کہ اس کی جو ہے انکلائنیشن جو ہے چائنا اور یا رشیا یا دوسری طرف ہے، تو امریکنز وہ بھی نہیں چاہتے ہیں. اور امریکنز نے اب دوبارہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ طالبان کے خلاف صحیح ایکشن لے. یہ جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں فاٹا اور وزیرستان میں یا پنجاب میں جو آپ نے ایکشن کیا، یہ کافی نہیں ہے. میرے خیال ہے دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور امریکہ کی انکنسسٹنٹ پالیسی کی وجہ سے وہ پاکستان کو یعنی یقین نہیں دلا سکے کہ وہ امریکہ اصل میں پاکستان سے کیا چاہتے ہیں. کبھی F-16 کا معاملہ آتے ہیں، کبھی طالبان کا معاملہ آتے ہیں، پھر نیو یارک ٹائمز نے جو ایڈیٹوریل چھاپا ہے اور پاکستان پہ الزامات لگائے ہیں کہ 2015 میں انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا، پاکستان کے وزارت خارجہ نے یا یونائیٹڈ نیشن میں پاکستان کے سفیر نے اس کی تردید کی ہے، پھر احمد زئی صاحب نے بیانات دیے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ تینوں ملکوں کے درمیان شدید اختلافات موجود ہیں.
لیکن جلال زئی صاحب، کابل کے دھماکے سے لے کر آج ہلمند میں جو واقعہ ہوا ہے وہاں تک اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں پے در پے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی ذمہ داری افغان ادارے، افغان عوام پاکستان کی طرف انگلی اٹھا کر لگاتے ہیں اور ان کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. تو ایسے واقعات ہو تو رہے ہیں افغانستان میں، اور یقیناً یہ مایوسی کا باعث بھی بن رہے ہیں امریکہ میں بھی، کابل میں بھی.
اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر دہشت گردی میں انوالو ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ثبوت یہ ہے کہ 2014 میں 15 میں جنرل مشرف صاحب نے بی بی سی کو اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ میں نے ISI کو حکم دیا کہ وہ خودکش حملہ آوروں کو تربیت دے، کنسٹیٹیوٹ کرے اور افغانستان کے اندر حملے کرے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم انڈیا کو افغانستان کے اندر کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. تو اب بھی میرے خیال میں شاید ISI انڈین انٹیلیجنس کو افغانستان کے اندر کاؤنٹر کرنا چاہتی ہے، جیسے کہ مشرف نے کہا ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ IS وہاں پر آپریشنز کر رہی ہے، اسلامک اسٹیٹ جو ہے، طالبان وہاں موجود ہے، بہت سارے جو ہے پرائیویٹ کرمینل ملیشیاز افغانستان کے اندر موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، صرف ISI پاکستان افغانستان کے اندر دہشت گردی میں انوالو نہیں ہے. بہت سارے جو ہے گروپس جو افغان حکومت کو
ڈیسٹیبلائز
کرنا چاہتے ہیں.
جلال زئی صاحب، اگر پاکستان افغانستان میں اس طرح کے واقعات میں ملوث رہے گا جن کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں، یا بھارت مخالف مہم چلاتا رہے گا، امریکہ اپنے مفادات کی نگرانی کرتا رہے گا، افغان شدت پسند گروہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے رہیں گے، تو پھر افغانستان میں وہ امن کیسے قائم ہوگا جس کا خواب نہ صرف امریکہ، افغان عوام، افغان قیادت بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے؟
دیکھیے، سابق افغان صدر حامد کرزئی نے واضح طور پر کہا ہے کہ افغانستان میں امن کی چابی وہ امریکنز کے پاس ہے. امریکن جب چاہے افغانستان میں امن قائم کر سکتے ہیں. اب امریکن کیوں نہیں قائم کرنا چاہتے ہیں امن، یہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. مگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تضاد بڑھے گے، اور ایک دوسرے کے درمیان عدم اعتماد کے فضا جو ہے وہ انٹینسیفائی ہو جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ افغانستان مجبور ہو کر پاکستان کے سرحدی علاقوں میں آپریشن کرے یا وہاں پر جائے، جیسے کہ تورخم بارڈر پر دونوں ملکوں نے جو ہے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ڈپلائی کیے ہیں اور نوبت جنگ تک آئی ہے، مگر معاملہ اسلوبی سے حل ہوا.
موسیٰ خان جلال زئی، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے اسی دوران پاک امریکہ تعلقات کو پیچیدہ مگر مسلسل جاری رہنے والے تعلقات قرار دیا. تفصیل BBC Urdu.com کی رپورٹ میں سلیم قاضی سے سنیے.
اوباما انتظامیہ نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں سرد مہری کی اطلاعات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے اہم اور کلیدی تعلقات جاری رکھے گا. سنیچر کو ذرائع ابلاغ کے ساتھ اپنی روزانہ کی گفتگو میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ ایک ایسا اہم رشتہ ہے جس پر ہمیں پورا اعتماد ہے. جان کربی کا کہنا تھا کہ اگر آپ پوچھیں کہ آیا ان تعلقات میں کبھی کبھی پیچیدگی آ جاتی ہے اور آیا ہر معاملے پر پاکستان اور امریکہ کا موقف ایک ہی ہوتا ہے؟ تو میرا جواب ہوگا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ خطے میں ہمیں مشترکہ خطرات اور خدشات کا سامنا ہے اور ہمارے مفادات بھی سانجے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ بہتر بنانے پر کام کرتے رہیں گے۔ مسٹر جان کربی نے ان خیالات کا اظہار ایک سوال کے جواب میں کیا، جس میں ان سے پاکستان کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز کے حالیہ بیان پر تبصرہ کرنے کو کہا گیا تھا، جس میں سرتاج عزیز نے کہا تھا کہ گزشتہ 3 ماہ سے پاکستان امریکہ کے تعلقات دباؤ کا شکار ہیں۔
سلیم قاضی، ادھر امریکہ میں سرکاری، سیاسی اور پارلیمانی حلقے پاکستان کو طویل امریکی جنگ اور افغانستان میں امریکہ کے لیے مشکلات کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، اور ذرائع ابلاغ بھی پاکستان کو خرابی کی بڑی وجہ سمجھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر احسان احراری نجی طور پر امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگن کے مشیر رہے ہیں، میں نے ذرا دیر پہلے ان سے انہی امور پر بات کی۔
جی نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے، یہ جو بہت ہی ڈرامیٹک سوال پیش کر رہے ہیں آپ۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ رہے جیسے ایک اسٹرمی میرج ہے، اپس اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں، ایسا مانو کہ زیادہ اپس آ رہے ہیں، زیادہ جو ہے اس میں تکرار ہو رہی ہے آپس میں۔ امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے پاکستان کے رول میں کوئی تبدیلی، اور پاکستان اس رول کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ تو امریکہ میں اس سے طالبان سے کافی بحث مباحثہ ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے پرانا اسٹائل ہے، کوئی نیا اسٹائل نہیں ہے۔
کیا کردار ہے جو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں ادا کرے، اور امریکہ کو کیا توقعات ہیں پاکستان سے؟
سب سے بڑی توقع یہ ہے کہ پاکستان حقانی گروپ کو کنٹرول کرے۔ وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں بہت سخت جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ابھی جو افغانستان کے اندر جو حملہ ہوا تھا، اس میں حقانی گروپ کو امپلیمنٹ کیا گیا، یہاں کے اخباروں میں بھی کافی اس کو اچھالا، اور کانگریس نے سینیٹر کارٹر جو فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے تنقید کی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، اب دیکھیے جب اشرف غنی الیکٹ ہوئے تھے تو ان کا ٹون بہت اچھا تھا پاکستان کے تعلق سے، بہت امید کر رہے تھے کہ پاکستان طالبان کے اوپر زور ڈالے گا نیگوشیشن کے لیے، پاکستان حقانی کو کنٹرول کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں نہیں کیا پاکستان نے، اشرف غنی کے حساب سے بالکل نہیں کیا۔
اشرف غنی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں احسان اراری صاحب، انہوں نے ابھی حال ہی میں لندن میں ایک تقریر میں تمام تر مسائل اور مشکلات کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کی ہے، تو کیا امریکہ میں بھی اشرف غنی کے ان الزامات کو صحیح سمجھا جاتا ہے، درست سمجھا جاتا ہے؟
اس کو ہمدردی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ضرور۔
کوئی صاحب ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان تو یہ کہتا تھا کہ کارزائی پاکستان کی طرف ایک معاندانہ رویہ رکھتے ہیں، اور اشرف غنی جب آئے تو پاکستان نے یہ تاثر دیا کہ اب زیادہ بہتر کام کر پائیں گے دونوں ملک مل کے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اشرف غنی کو بھی وہ شکایتیں ہو گئیں جو کارزائی صاحب کو تھیں؟
اس لیے کہ پاکستان کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ اچھا، دوسری بات جو ہے جس پر پاکستان کو پورا کنٹرول نہیں ہے، مگر امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کنٹرول ہے، وہ یہ کہ امن کی جو پیس نیگوشیشن جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے، اور پاکستان یہ بولتا ہے کہ ہمارا اتنا کنٹرول نہیں ہے، تو یہ بہت اہم جو ہے مسئلہ ہے۔
لیکن اراری صاحب دیکھیں، جو 4 ملکی گروپ بنا تھا، امریکہ، چین، افغانستان اور پاکستان کا، جس کے تحت مذاکرات شروع ہوئے تھے اور افغان طالبان کو امن عمل کا حصہ بنایا جانا تھا، وہ بھی تو اب پوری طرح سے کام نہیں کر پا رہا ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب کسی کو بھی افغانستان کے امن عمل سے دلچسپی نہیں رہی؟
نہیں، بالکل دلچسپی ہے، امریکہ کو بہت زیادہ دلچسپی ہے، مگر اس میں دیکھیے دو مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اب سب سے پہلے طالبان امن میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، جب تک کہ ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا امریکہ کے حساب سے، پاکستان یہ رول پلے کر سکتا ہے، مگر صحیح معنی میں پاکستان کی اتنا اثر نہیں ہے، مگر یہ بات کانگریس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اب یہ دیکھا، یہ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان ہمارا اتنا اچھا ایلائی بننے کے موڈ نہیں ہے تو ہم کیوں پاکستانی مدد کریں؟ انڈیا کی لابی بھی جو ہے پاکستان کے خلاف ہے۔ دیکھیے، انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں، ابھی حال میں ابھی مودی آنے والے ہیں، جوائنٹ کانگریس سیشن میں ایک تقریر کریں گے، انڈیا کی نیوی جو ہے امریکہ کی نیوی کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائز کر رہی ہے ابھی فلپینز کے قریب، تو یہ تعلقات بھی جو ہے پاکستان کے تعلق سے بہت بہت راستے میں بہت رکاوٹ ہے۔ اسی تعلق سے پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہے یہاں ہم دباؤ ڈالیں گے۔
اراری صاحب، بھارت کی افغانستان میں یا امریکہ میں جو مقبولیت ہے، اس سے پاکستان کی پالیسی یا حکمت عملی تو متاثر نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کو تو اپنا ایک رول متعین کرنا چاہیے، اپنا ایک کردار طے کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مودی صاحب کو برطانیہ میں یا امریکہ میں یا افغانستان میں کیا پذیرائی مل رہی ہے؟
نہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں, مگر صحیح معنی میں پاکستان نے کوئی نئی اسٹریٹجی میں اتنی تبدیلی نہیں کی جس سے امریکہ مطمئن ہو جائے. امریکہ مطمئن نہیں ہے کہ پاکستان صحیح رول پلے کر رہا ہے افغانستان میں. اور دیکھیے وہ ڈاکٹر آفریدی کا بھی مسئلہ ہے, یہ بھی یہ تو مائنر مسئلہ ہے, مگر میجر مسئلہ جو ہے پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان یہ ہے کہ وہ پاکستان کے تعلق سے بہت سخت ریسرچ کر رہا ہے کہ وہ حقانی ویو کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے. دیکھیے وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان پاکستان نے اڈاپٹ جو پالیسی چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں کیا, امریکہ کے حساب سے وہ اس کو اس پہ صحیح طور پہ قدم نہیں اٹھا پایا پاکستان نے. تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے آپسی تعلقات میں.
امریکہ سے تجزیہ نگار ڈاکٹر احسان احراری. سربین ابھی جاری ہے.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ ہے انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیل کی خبریں سنتے ہیں صبر احمد کے ساتھ.
روم میں اٹالین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں برطانیہ کے اینڈی مرے نے فرانس کے لوکا پوئے کو 6-1-6-2 سے ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی. جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں سربیا کے نوواک جوکووچ کا مقابلہ جاپان کے نشیکوری سے ہوگا. کوارٹر فائنل میں برطانیہ کے اینڈی مرے نے بیلجیم کے کھلاڑی ڈیوڈ گوفن کو 6-1-7-5 سے ہرایا تھا, جبکہ دوسرے کوارٹر فائنل میں نوواک جوکووچ نے اسپین کے کھلاڑی رافیل نڈال کو 7-5-7-6-7-4 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. اسی ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل میں امریکہ کی سرینا ولیمز کا مقابلہ رومانین کھلاڑی رینا کیملیا بیگو سے ہوگا. سینیگل سے تعلق رکھنے والی فاطمہ سیمبا جوف سمورا کو فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کی پہلی خاتون سیکرٹری جنرل تعینات کر دیا گیا ہے. فیفا کے سابق سیکرٹری جنرل جیروم والک پر فٹ بال سے منسلک سرگرمیوں پر 12 سالہ پابندی عائد کیے جانے کے بعد فاطمہ سیمورا کو اس عہدے پر نافذ کیا گیا ہے. معروف آئرش گولفر کرسٹی اوکونر سینئر 91 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. گولف وے سے تعلق رکھنے والے کرسٹی اوکونر نے 10 بار رائڈر کپ کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا تھا. انہوں نے 15 ورلڈ کپ کھیلے اور 1958 میں ہیری بریڈ شو کے ساتھ مقابلے میں ورلڈ کپ کے فاتح بھی رہے تھے. اوکونر نے اپنے کیریئر میں گولف کے 20 سے زیادہ ٹورنامنٹ جیتے ہیں اور وہ یورپ میں 5-figure sum جیتنے والے پہلے گولفر بھی تھے. فارمولا 1 کار ریسنگ میں مرسیڈیز کے چیمپئن لوئس ہیملٹن نے اسپینش گراں پری میں پول پوزیشن کے لیے ہونے والی ریس جیت لی. کل ہونے والی اسپینش گراں پری کی ریس میں 31 سالہ لوئس ہیملٹن پہلی پوزیشن سے, نیکو روزبرگ دوسری پوزیشن سے ریس شروع کریں گے, جبکہ ریڈ بل کے ڈینیل ریکارڈو تیسری پوزیشن سے ریس کا آغاز کریں گے.
کھیل کی خبریں آپ نے صبر احمد سے سنی. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر اگر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ڈالیں تو وہاں جو سب سے زیادہ مقبول خبر ہے وہ فیس بک کے مالک کے بارے میں ہے جس کا عنوان ہے اس شہنشاہ عالم کے سامنے سب بے بس. مگر سربین میں فی الحال وقت ہوا ہے اس وقت خبروں کے خلاصے کا, آئیے سنتے ہیں شمائل خان سے.
افغانستان کے ایک تربیتی مرکز پر خودکش حملے میں کم از کم 3 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. بنگلہ دیش میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ضلع بندربن میں بدھ مت کے ایک راہب کو ہلاک کر دیا گیا ہے. انڈیا میں پولیس نے ایک صحافی پیو شرما کو ان کی اس خبر کے بعد گرفتار کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو یوگا ٹیچر کے طور پر بھرتی کرنا حکومتی پالیسی نہیں ہے. لبنان کے شدت پسند گروپ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جمعے کو شام میں گروپ کے کمانڈر مصطفیٰ بدر الدین کے قتل کے ذمہ دار سنی شدت پسند بند ہیں۔ مصر کی ایک عدالت نے گزشتہ ماہ ملک کے صدر عبدالفتاح السیسی کی جانب سے سعودی عرب کو دو جزائر فروخت کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والے 51 افراد کو دو دو سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور بوسنیا میں بدعنوانی، بے روزگاری اور معیشت کی خراب صورتحال کے سبب ہزاروں سرب شہری حکومت مخالف مظاہرے کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا، سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے پاکستانی چلتے ہیں، جہاں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ یعنی عمران خان کو بھی بیرون ملک اپنے ادارے یا آف شور کمپنی سے متعلق سوالات کا جواب پارلیمان ہی میں دینا ہوگا۔ اسلام آباد سے ذیشان حیدر۔
وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سمیت تحریک انصاف کے 6 اراکین کی آف شور کمپنیاں ہیں، جس کا ان تمام اراکین نے خود اعتراف کیا ہے۔
عمران خان صاحب، علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب، عمران خان صاحب کی بہن محترمہ، میں احترامن ان کا نام نہیں لوں گا، احترامن ان کا نام نہیں لوں گا، اور دو ان کے سینئر وزیر صاحب ایک اور ایک سینیٹر، تو 6 آف شور کمپنیاں جو ہیں ان کا تعلق عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت سے نکلا ہے، اور ان 6 کے 6 لوگوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی آف شور کمپنیز ہیں، انہوں نے کسی نے تردید نہیں کی۔
انہوں نے مختلف پریس کانفرنسز اور جلسوں میں عمران خان کی جانب سے آف شور کمپنیاں بنانے کی وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ الزامات پی ٹی آئی کے اراکین پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ پرویز رشید نے کہا کہ عمران خان نے اپنی جس آف شور کمپنی کا اعتراف کیا ہے، انہیں اس کے حوالے سے تمام سوالات کے جوابات پارلیمنٹ میں دینا ہوں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان عوام کو بتائیں کہ جب وہ یہ سب کام کر رہے تھے، انہوں نے پاکستان میں کتنا ٹیکس جمع کروایا۔ پرویز رشید کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے جس کے سب سے زیادہ اراکین آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں۔
عمران خان صاحب کی کمپنی 1983 میں قائم کی گئی، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جن صاحب کی کمپنی ہے وہ 1983 سے بہت بعد، غالباً 10 سال بعد قائم کی گئی، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کسی وزیر، کسی رکن اسمبلی، کسی وزیر اعظم کی کوئی کمپنی نہیں ہے، لہذا ہم اس معاملے میں باہر ہیں۔
آج وزیر اطلاعات پرویز رشید کی جانب سے عمران خان کو ملزم نمبر 1 کہنے پر تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق نے اعتراض کیا اور عمران خان کی آف شور کمپنی کے بارے میں وضاحت دی۔
عمران خان صاحب کرکٹ کھیلتے رہے، اور آپ کو پتا ہے 2003 میں اس فلیٹ کو بیچا گیا۔ اس فلیٹ کو بیچنے کے بعد وہ رقم جو تھی 7 لاکھ پاؤنڈ کے قریب، وہ پوری کی پوری رقم یہاں ٹرانسفر ہوئی، وہاں پہ قصہ ختم ہو گیا۔ وہ جو آف شور کمپنی تھی، وہ بند ہو گئی، ڈورمنٹ ہو گئی۔ اب پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ملزم نمبر 1 ہیں۔ جناب، عمران خان صاحب نے سچ بول دیا، مگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب سچ بولنے سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ قوم سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ کیوں، کس وجہ سے سچ نہیں بول رہے اور کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کل لندن کے ہیترو ایئرپورٹ پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں سن 1983 میں ایک آف شور کمپنی بنانے کا اعتراف کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ آف شور کمپنی لندن میں فلیٹ خریدنے کے سلسلے میں اکاؤنٹنٹ کے کہنے پر بنائی تھی، اور یہ ان کا جائز حق تھا۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں نوجوان ڈاکٹرز کی ہڑتال کی وجہ سے دارالحکومت کوئٹہ شہر کے سرکاری اسپتالوں میں پہلے ہی سے شدید پریشان مریضوں کی مشکلات اور بڑھ گئی ہیں۔ نوجوان ڈاکٹرز اپنے پیشہ ورانہ مسائل اور ایک ساتھی ڈاکٹر کے اغوا کے خلاف احتجاجاً ہڑتال کر رہے ہیں۔ اب ان معاملات پر مناسب پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے احتجاجی ڈاکٹرز نے 16 مئی سے پولیو کے خلاف مہم کے بوائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تفصیل سنیے محمد کاظم سے۔
بلوچستان میں ینگ ڈاکٹر 10 روز کے زائد کے عرصے سے احتجاج پر رہے ہیں۔ اس احتجاج کا سلسلہ جہاں انہوں نے اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے شروع کیا ہے، وہاں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ احتجاج سرکاری اسپتالوں میں علاج کے لیے آنے والے غریب مریضوں کے لیے بھی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے صدر حفیظ اللہ مندخیل کہتے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے عام لوگ اپنے غم و غصے کا نشانہ ڈاکٹروں کو بناتے ہیں، اس لیے ڈاکٹر یہ چاہتے ہیں کہ حکومت سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے کی صورتحال کو بہتر بنائے۔
لیکن اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچستان کے تمام عوامی حلقوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ احتجاج ڈاکٹروں کے مطالبات کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے غریب اور غیور عوام کے لیے بھی ہے۔ ہمارے احتجاج کا پہلا نقطہ سرکاری اسپتالوں میں عوام کو سہولیات کی فراہمی ہے۔
اگر اس ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاج غریب عوام کی صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہے، لیکن ان کے احتجاج سے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا غریبوں کو ہی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج معالجے کی سکت نہیں رکھتے۔ ڈاکٹروں کی ہڑتال کی وجہ سے سیال اسپتال کوئٹہ میں پریشانی سے دو چار ایک کمسن بچی کا کہنا تھا،
ڈاکٹر نہیں ہے، پاپا بھی پریشان ہے، مما بھی پریشان ہے اور میں بھی پریشان ہوں پاؤں کی وجہ سے۔
سرکاری اسپتالوں میں علاج کے لیے آنے والے مریض ڈاکٹروں کی ہڑتال کے باعث پہلے سے ہی پریشانی سے دو چار تھے کہ اس دوران کوئٹہ سے ایک سینئر ڈاکٹر ارشاد کوسا کے اغوا کا واقعہ بھی پیش آیا۔ ڈاکٹروں نے ان کی بازیابی کے لیے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، لیکن 72 گھنٹوں کے دوران ان کی بازیابی ممکن نہیں ہوئی، جس پر ڈاکٹروں نے نہ صرف ہڑتال میں توسیع کی بلکہ گزشتہ شب ایک پریس کانفرنس میں 16 مئی سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا۔
حکومت کی طرف سے ڈاکٹروں کے دھرنا مطالبات میں ٹال مٹول کی وجہ سے ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن آج اس اعلان پر مجبور ہو گئے ہیں کہ 16 مئی سے بلوچستان کے تمام اضلاع اور یونین کونسلز میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف پولیو مہم میں اپنی خدمات سر انجام نہیں دیں گے، اور ہم 16 مئی کے بعد حکومت کو مزید 4 دن کی مہلت دیں گے، اور اگر اس دوران بھی ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر احتجاج کو اس سے بھی مزید سخت کیا جائے گا۔
اس پریس کانفرنس میں پیرامیڈیکل اسٹاف کے بعض عہدیدار بھی موجود تھے، انہوں نے بھی ڈاکٹروں کے احتجاج اور پولیو مہم کے بائیکاٹ میں ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
بنگلہ دیش چلتے ہیں، جہاں بدھ مت کے ایک سرکردہ بھکشو یا راہب کو انتہائی بہیمانہ طریقے سے کلہاڑی نما ہتھیار کے وار کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات آپ کے لیے جمع کی ہیں ہمارے ساتھی ثقلین امام نے۔
پولیس کے مطابق جنوب مشرقی بنگلہ دیش کے بندر بن کے علاقے میں بدھ بھکشو مانگ آنگ شو یو چک کو غالباً 4 افراد نے ان کے مندر بشاری میں کلہاڑی سے ہلاک کر دیا۔ 20 کے قریب سیکولر خیالات رکھنے والے لوگوں کو مبینہ طور پر مذہبی شدت پسندوں نے گزشتہ 3 برسوں میں اسی طرح کے واقعات میں ہلاک کیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ہم جنس پرستی کی حمایت کرنے والے بلاگر اور قانون کے طالب علم اور یونیورسٹی کے پروفیسر کو بھی اسی طرح کلہاڑی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اسی طرح فروری میں ایک ہندو پنڈت کو سر قلم کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ ایک دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم اور بنگلہ دیش میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے جنگجو گروپوں نے ان ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ گزشتہ برس دولت اسلامیہ نامی تنظیم نے بنگلہ دیش میں شیعہ عبادت گاہوں پر بھی حملے کرنے کی ذمہ داری قبول کی، اور ایک اطالوی اور جاپانی ماہر کو بھی ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ رواں مہینے کے آغاز میں سنگاپور نے ایسے 8 بنگلہ دیشیوں کو ملک بدر کیا تھا جن پر الزام تھا کہ وہ اپنے ملک پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ سنگاپور کی حکومت نے کہا تھا کہ ان لوگوں کا دولت اسلامیہ سے تعلق ہے، تاہم بنگلہ دیش کی حکومت نے دولت اسلامیہ کے بنگلہ دیش میں وجود سے انکار کیا ہے۔
بنگلہ دیش میں قتل کے پے در پے واقعات، تفصیلات آپ کے لیے جمع کی تھی ہمارے ساتھی ثقلین امام نے۔ افریقی ملک نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں ایک سربراہ اجلاس ہو رہا ہے، جس کا مقصد شدت پسند تنظیم بوکو حرام کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی فوجی تعاون بڑھانا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بوکو حرام اور دولت اسلامیہ کے تعلقات پر خدشات ظاہر کیے ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کی تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
نائجیریا کے صدر محمد بوہاری نے فرانس کے صدر فرانسوا اولاند، برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ اور امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سمیت دیگر رہنماؤں کا ابوجا میں یکجا ہونے پر خیر مقدم کیا ہے۔ نائجیریا میں موجود امریکہ کے نائب وزیر خارجہ مسٹر بلنکن نے کہا ہے کہ انہیں بوکو حرام کے جنگجوؤں کے لیبیا جانے پر تشویش ہے، جہاں حالیہ دنوں میں دولت اسلامیہ کے اثرات میں اضافہ ہوا ہے۔
بوکو حرام پیغام رسانی میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے جو داعش سے مطابقت رکھتی ہے، کیونکہ داعش بھی بدقسمتی سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے۔ لیبیا میں بوکو حرام کے جنگجوؤں کے دولت اسلامیہ کے ساتھ مل کر لڑنے کی بھی اطلاعات ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بوکو حرام کے رابطے کی صلاحیت بہت مؤثر ہو چکی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دولت اسلامیہ کے تعاون سے فائدہ پہنچا ہے۔
انہوں نے مزید کہا،
یہاں ایسے عناصر ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان میں زیادہ تعلقات اور تعاون ہیں، اور ہم اسے توجہ سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کے تعلقات اور رابطوں کو منقطع کر سکیں۔
انہوں نے اس بات پر کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کیا کہ آیا امریکہ بوکو حرام سے لڑنے کے لیے نائجیریا کی درخواست پر اسے جنگی طیارہ فروخت کرے گا یا نہیں. کانفرنس میں شریک فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کا کہنا ہے کہ فرانس اور نائجیریا کے تعاون سے اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں.
Ce groupe terroriste qui a commis des massacres et qui continue hélas
یہ دہشت گرد گروپ بوکو حرام جس نے قتل عام کی بنیاد ڈالی اور عام شہریوں پر حملے اور چیبوک کی طرح لڑکیوں کے اغوا کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. اس دہشت گرد گروپ کو کمزور کر دیا گیا ہے تاکہ پسپا کیا جا سکے اور ان علاقوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے جن پر وہ قابض ہو چکے تھے. ہم انہیں اب بہتر طور پر نشانہ بنا سکتے ہیں. بہرحال اس گروپ کو خطرہ سمجھا جاتا ہے.
ادھر 15 رکن ممالک پر مبنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے نائجیریا کی شدت پسند تنظیم بوکو حرام اور جنگجو تنظیم دولت اسلامیہ کے درمیان تعلقات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بیان کے مطابق بوکو حرام مغربی اور وسطی افریقی ممالک میں امن و استحکام کو خطرے میں ڈال رہی ہے. سلامتی کونسل نے نائجیریا کے صدر محمد بخاری کی جانب سے دارالحکومت ابوجا میں سربراہی کانفرنس کرانے کی پیش رفت کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے. بوکو حرام کے جنگجو نائجیریا کی فوج کی جانب سے کی جانے والی پیش قدمی کے جواب میں شہری ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس تنظیم کی 7 سالہ مسلح بغاوت کے دوران تقریباً 20,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 20,00,000 افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں.
نازیہ گلزار. اسکاٹ لینڈ کی پارلیمان سے دوبارہ رکن منتخب ہونے والے اور وزیر بننے والے حمزہ یوسف نے بطور رکن پارلیمان اپنا حلف اردو میں اٹھایا ہے. تفصیل سنیے نازیہ میمن سے.
اسکاٹش نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ حمزہ یوسف دوسری بار گلاسکو سے رکن پارلیمان منتخب ہوئے ہیں اور اسکاٹ لینڈ کی گزشتہ حکومت میں یورپ اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے وزیر بھی رہ چکے ہیں. انہیں اسکاٹش کابینہ میں پہلے مسلمان وزیر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. حمزہ کی والدہ کینیا سے تھیں جبکہ ان کے والد کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر میاں چنو سے ہے. بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ جتنے اسکاٹش ہیں اتنے ہی پاکستانی بھی ہیں. میرا اردو میں حلف لینے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی جیت کو پاکستان کے نام کروں اور یہ کہ پاکستانی اس پر فخر کریں. حمزہ یوسف کا کہنا تھا کہ وہ اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑھے. انگریزی ان کی پہلی زبان ہے لیکن انہوں نے حلف دونوں زبانوں میں اس لیے لیا کیونکہ وہ اپنی ثقافت کو بھولنا نہیں چاہتے. سوشل میڈیا پر جہاں حمزہ کے اردو میں حلف لینے کی تعریف کی گئی وہیں کچھ حلقوں کی جانب سے اسکاٹش پارلیمنٹ میں پاکستان کی قومی زبان میں حلف لینے پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا.
اور اب وقت ہوا ہے شکیل اختر کے ریڈیو کالم کا جس کا عنوان ہوتا ہے دوسرا پہلو. آج سنیے شکیل اختر کیا کہہ رہے ہیں.
بھارت کی ریاست تمل ناڈو میں پیر کو ریاستی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. ریاست میں کئی عشروں سے انتخابی ٹکراؤ براہ راست دو جماعتوں کے درمیان رہا ہے. ابتدا میں کانگریس ایک بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریاست میں ایک چھوٹی پارٹی بن کر محدود ہو گئی. گزشتہ 32 برس سے ریاست میں دو جماعتیں ڈی ایم کے اور اے آئی ڈی ایم کے باری باری سے اقتدار میں آتی رہی ہیں. لیکن ریاست میں ایک مقبول فلمی اداکار کی نئی پارٹی اور بی جے پی کے اقتدار میں اترنے سے تمل ناڈو کے انتخابات میں ہلچل مچی ہوئی ہے. انتخابات میں شراب بندی اور بدعنوانی دو اہم موضوعات ہیں. کرنا ندھی کی ڈی ایم کے پارٹی نے اقتدار میں آتے ہی شراب پر پابندی لگانے کا وعدہ کیا ہے جبکہ اس کی حریف وزیر اعلی جیللتا کی جماعت اے آئی ڈی ایم کے نے کہا ہے کہ وہ اگر اقتدار میں دوبارہ آتی ہے تو شراب پر مرحلہ وار طریقے سے پابندی عائد کرے گی. ریاست میں شراب کی فروخت سے حکومت کے خزانے میں ہر برس 30,000 کروڑ روپے آتے ہیں. یہ ریاست کی مجموعی آمدنی کا تقریباً 30% ہے. 30,000 کروڑ کی یہ خطیر رقم ریاست میں ہسپتالوں، اسکولوں اور سڑکوں کی تعمیر اور عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جاتی رہی ہے. شراب پر پابندی سے حکومت کی آمدنی کا ایک تہائی حصہ کم ہو جائے گا. کسی بھی جماعت نے یہ نہیں بتایا ہے کہ وہ اس خسارے کو کس طرح پورا کرے گی. تمل ناڈو بھارت کی غالباً پہلی ایسی ریاست ہے جہاں ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے انتخابات میں رائے دہندگان کو طرح طرح کی مراد دینے کا سلسلہ شروع ہوا. سیاسی جماعتوں نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے سستے دام پر چاول دینے سے لے کر ہر گھر کو ٹی وی، فریج، مکسر اور گرائنڈر تک تقسیم کیے ہیں. تمل ناڈو کی سیاسی جماعتیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے فری کا سامان تقسیم کرنے میں پورے ملک میں سب سے آگے ہیں. جیللتا کی جماعت نے اپنے انتخابی منشور میں وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئی تو وہ فری موبائل فون، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ فراہم کرے گی. یہی نہیں وہ خواتین جو اسکوٹر خریدنا چاہتی ہیں انہیں حکومت کی طرف سے 50% کی مدد بھی دی جائے گی۔ جے للیتا نے ہر گھر کو 100 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ لڑکیوں کی شادی کے وقت 1 تولہ سونا دینے کا وعدہ بھی اس میں شامل ہے۔ حریف ڈی ایم کے نے ریاست کے 16 لاکھ طلبا کو فری لیپ ٹاپ اور 3G اور 4G کنیکشن دینے کی بات کی ہے۔ پارٹی اگر اقتدار میں آ گئی تو وہ سبھی کو مفت اسمارٹ فون بھی دے گی۔ سیاسی جماعتوں نے ہر گھر میں مفت پنکھے، مکسی، اسکول یونیفارم اور سائیکلیں دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تمل ناڈو کی سیاسی جماعتوں نے رائے دہندگان سے مفت سہولیات اور سامانوں کا جو وعدہ کیا ہے ان پر ایک اندازے کے مطابق ہر برس 30,000 کروڑ روپے صرف ہوں گے۔ ایک طرف یہ اخراجات ہیں تو دوسری جانب شراب پر پابندی سے 30,000 کروڑ کی آمدنی بھی کم ہو جائے گی۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی یہ کسی سیاسی جماعت نے بتانے کی زحمت نہیں کی ہے۔ ریاست اس وقت 2 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی قرض دار ہے۔ یہ قرض گھٹنے کے بجائے ہر برس بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ریاست میں سیاسی رقابت اپنے عروج پر ہے۔ دونوں بڑی جماعتوں کے اہم رہنماؤں پر بدعنوانی کے سنگین الزامات ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران الیکشن کمیشن نے 100 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ضبط کی ہے جو مبینہ طور پر رائے دہندگان میں تقسیم کی جانی تھی۔ دونوں جماعتیں انتخابات جیتنے کے لیے بے چین ہیں۔ اقتدار کی اس جنگ میں انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ جو عوام سے وعدے کر رہی ہیں وہ کس طرح پورے کیے جائیں گے۔ عوام بھی اب ان سیاسی جماعتوں سے بیزار ہونے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جیتے یا وہ جیتے کچھ تبدیل ہونے والا نہیں، اس لیے اب انہیں جو زیادہ دے گا ووٹ وہ انہی کو دیں گے۔ یہ سیاست شاید اب زیادہ دن نہیں چل پائے گی۔ سیاسی جماعتیں شاید اسی لیے اتنی بے چین ہیں۔ شکیل اختر، BBC دلی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، BBC نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، BBC پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اب سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سہرا باندھ کے میں تو پایا رے، ڈول بازا تم ساتھ میں میں تو لایا رے، سہرا باندھ کے میں تو پایا رے۔
بالی ووڈ کے یہ ہیرو اپنی ہیر لے کر آئیں گے یا نہیں، اس بارے میں ایک بار پھر گوسپ شروع ہو گئی ہے۔ خبریں ہیں کہ سلمان جلدی ہی اپنی دوست یولیا وینٹور سے شادی کرنے والے ہیں، کیونکہ سلمان کی ممی نے آخر کار انہیں شادی کے لیے منا لیا ہے۔ لگتا ہے اس وقت بالی ووڈ میں سینئر سٹارز کی شادیوں کا موسم ہے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ سنیے گا کہ رتک اور کنگنا کنٹروورسی پر اکشے کمار کیا کہتے ہیں۔
آپ لوگ سب مزے لوٹ رہے ہیں اس کے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔
مست مست میکا پاجی کس طرح بالی ووڈ ہیروز کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اور ابھیشیک بچن خود اپنا مذاق کیسے بناتے ہیں۔ ان چٹپٹی خبروں سے پہلے ہم بات کریں گے اس ہفتے ریلیز ہونے والی سب سے بڑی فلم کی۔ اگر کرکٹ کے ساتھ بالی ووڈ اور کنٹروورسی شامل کر دی جائے تو ایک مسالے دار کہانی بن جاتی ہے، اور ایسی ہی کہانی ہے اس ہفتے ریلیز ہونے والی فلم اظہر کی۔
میں کسی ایم کے شرما کو نہیں جانتا ہوں۔
150 پلیئرز ہیں، 11 ٹیمز ہیں، تیرا ہی نام کیوں؟
جب اظہر کو لگا کہ اس کے کھیلنے کے دن کم ہے تو اس نے پیسے لے کر کھیلنا شروع کر دیا۔
فلم میں اظہر الدین کا کردار نبھایا ہے عمران ہاشمی نے، جبکہ ان کے ساتھ ہیں نرگس فخری اور پراچی دیسائی۔ ہمارے فلم کرٹک ارنب بینرجی نے فلم دیکھ لی ہے، تو ارنب کیا کہیں گے؟
آپ نے صحیح کہا کہ کنٹروورسی بالی ووڈ اور کرکٹ دونوں کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اظہر فلم جیسا کہ ٹائٹل سجیسٹ کرتا ہے، اظہر کی لائف پر ہے اور اس کے ساتھ جو کنٹروورسی جڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر اظہر الدین کو ہیرو دکھانا تھا، اس فلم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اظہر الدین کی لائف پر کچھ نئی روشنی ڈالے گا۔
Thank you. सुनते हैं लोगों को फिल्म कैसी लगी।
बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, वन टाइम वॉच है डेफिनेटली। अज़हर के कैरेक्टर में इमरान ने बहुत अच्छा काम किया, म्यूजिक तो 10/10। पहली बार, ये पहला टाइम होगा जिसमें इमरान हाशमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज एन एक्टर।
बहुत अच्छी लगी,
बहुत अच्छी,
आज़ीरुद्दीन का स्टोरी भी अच्छी, ठीक ठाक
अच्छी लगी। लेकिन जो भी अच्छा वन टाइम वॉच है, बॉडी लैंग्वेज और जैसा उनका पूरा परफॉर्मेंस अज़हर का है, जस्टिफाई करते हैं।
फिल्म में इमरान हाशमी की एक्टिंग को काफी सराहा जा रहा है, तो इमरान कैसा लग रहा है आपको?
बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है, 1.5-2 साल तक बहुत सारा रिसर्च चला, फिर शूटिंग हमारी 1 साल तक चलती रही, और आई थिंक 13 मई को सब लोगों की मेहनत रंग लाएगी और प्रमोशंस भी बहुत हेक्टिक रहे हैं।
मीका सिंह इस वक्त इंडस्ट्री में कई बड़े स्टार्स की आवाज बन चुके हैं और एक के बाद एक धड़ाधड़ हिट गाने दे रहे हैं। हाउसफुल 3 में भी वो अक्षय के लिए गाने गाते नजर आएंगे, तो मीका जी आपके फेवरेट गाने कौन से हैं?
जो भी गाने मैं अक्षय पाजी के लिए गाता हूँ मेरे फेवरेट है, और जो अभिषेक के लिए गाऊंगा वो और ज्यादा फेवरेट हो जाएगा।
रितेश
के लिए मैंने 3 गाने गाए हैं और तीनों सुपरहिट हैं, जिसकी वजह से आज
मैं यहाँ पर
रितेश बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया।
ये तो आपने ठीक कहा, इन्हीं स्टार्स के गर्व ने तो आपको आज यहाँ पहुँचाया है। वैसे अक्षय कुमार भी उनके साथ मौजूद थे, अब किसी ने अक्षय से पूछ लिया कि भाई साहब कंगना और ऋतिक के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी मैं हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाए, अच्छी तरह सब ठीक हो जाए, एंड दैट इज व्हाट द होल थिंग इज, यू नो, बिकॉज़ द वॉर कितना देर चलेगा, आप लोग सब मजे लूट रहे हैं इसके, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक हमें से द टाइम विल कम नाउ, इट हैज टू स्टॉप नाउ, एवरीथिंग वी जस्ट ऑल होप फॉर दैट।
बच्चन यानी अभिषेक बच्चन भी हाउसफुल 3 का हिस्सा हैं और हाल ही में उन्होंने पूरी स्टार कास्ट के साथ कॉमेडियन कपिल शर्मा के प्रोग्राम में शिरकत की। कपिल को सूझी शरारत और उन्होंने अभिषेक की टांग खींचने की कोशिश की।
जैसे हमें बच्चन साहब को मिलना होता है तो हम लोग जुहू बंगलों के बाहर जाते हैं, वो हाथ हिलाते हैं। अगर आपसे मुलाकात करनी हो किस दरवाजे से आए?
मुझे कोई मिलने आता नहीं है, मुझे यहाँ आना पड़ता है आप लोगों से मिलने के लिए, यही है, सॉरी।
क्या बात है अभिषेक, ये हुई ना बात, दूसरों का मजाक उड़ाना तो सबको आता है लेकिन खुद पर हंसने का फन बड़े दिल वालों को आता है।
ये दोनों इस हाउस में कैसे घुस गए?
वो दोनों तो पहले इस हाउसफुल में घुस गए थे, तुम्हारी एंट्री बाद में हुई।
वो चले तो हवाएं थम जाएं, वो मुस्कुराए तो बाहर आ जाए, और वो पलट कर देखे तो नींदे उड़ जाए। समझ गए ना कौन है वो? जी हाँ, ये है माधुरी दीक्षित, या यूँ कहा जाए माधुरी दीक्षित नैने। डांसिंग दीवा कही जाने वाली 49 ईयर की माधुरी दीक्षित ने सिर्फ 17 साल की उम्र में 1984 में इंडस्ट्री में कदम रखा। माधुरी को कोई कामयाबी नहीं मिली और उनकी नाकामी का ये सिलसिला अगले 4 साल तक चलता रहा। आवारा बाप, स्वाति, मानव हत्या, हिफाजत और कई फिल्में एक के बाद एक करके फ्लॉप होती गईं। इसी दौरान माधुरी की मुलाकात शोमैन सुभाष घई से हुई, जिन्होंने फिल्म कर्मा में उन्हें एक आइटम नंबर दिया। ये गाना तो फिल्म में शामिल नहीं हुआ, लेकिन सुभाष घई ने अपनी अगली फिल्म राम लखन के लिए उन्हें साइन कर लिया। खंड की रिलीज डिले हुई और इससे पहले आने वाली फिल्म तेजाब ने धूम मचा दी। मोहिनी बनकर जब माधुरी ने एंट्री ली तो हर किसी की जुबान पर उन्हीं का नाम था। दो साल में उनकी 18 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें परिंदा, प्रेम प्रतिज्ञा और त्रिदेव शामिल हैं। माधुरी का टैलेंट हर फिल्म के साथ निखरता चला गया और उन्हें कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों ही जानिब से सक्सेस मिलने लगी। तो खुद आपको अपना कौन सा किरदार पसंद है?
कोई ऐसा फेवरेट ऐसा कोई नहीं है। मुझे लगता है जितना उसमें डेप्थ हो कैरेक्टर में उतनी वो मजा आता है परफॉर्मेंस में।
समय की दिहाई में माधुरी पूरी तरह छाई रही। उनकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि लोग सिर्फ उन्हें देखने थिएटर आने लगे। उसके बाद फिल्म हम आपके हैं कौन की निशा बनकर उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया।
दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना।
1999 में उस वक्त करोड़ों लोगों के दिल टूटे जब कैलिफोर्निया के डॉक्टर नैने पर माधुरी का दिल आ गया और वो शादी के बंधन में बंधकर अमेरिका शिफ्ट हो गई।
18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, हंसी गोरी हंसी गोरी।
माधुरी जी, ये तो बताएं कि नैने साहब हिंदी फिल्में देखते हैं?
नहीं, फिल्मों के गाने भी अच्छे लगे हैं, ट्रेलर्स पे वो गाने सुनते हैं, गाना गाते भी हैं और डांस भी करते हैं गाने पे। और मेरा छोटा वाला वो हमेशा मेरा गाना देखता है, फिर कहता है मम्मी डांस मॉम डांस।
सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पिकारा।
शादी के बाद भी माधुरी की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई और वो देवदास में ऐश्वर्या को बराबर की टक्कर दे बैठी। तो माधुरी जी, किस तरह की फिल्में करना चाहेंगी आप?
जहाँ मूवीज की बात है, एक्टिंग इज माय फर्स्ट लव, डांस इज माय पैशन। तो एक्टिंग ऑफ कोर्स आई विल बी डूइंग एट सम पॉइंट, बट एज सून एज आई फाइंड समथिंग दैट्स दैट आई लाइक, तो जरूर करूंगी मैं।
डियर इश्किया की बेगम पारा हो या गुलाब गैंग की रज्जो, हर तरह के किरदार निभाकर माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में आज भी बवकार तरीके से जची हुई हैं। तो यह था आज का बॉलीवुड राउंडअप, कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
तो ये था आज का बॉलीवुड जो आपने नुसरत जहां के साथ सुना। इसी के साथ सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। सैरबीन के आज एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन, यहां लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दिए मार्को ओरिएंटो ने, जबकि इस्लामाबाद से हमारा साथ दिया आमिर सिद्दीक ने। अब जाफर रिजवी को तमाम साथियों से मैं इजाजत दीजिए और आप खबरों का खुलासा सुनिए शमाइल खान से।
افغانستان کے ایک تربیتی مرکز پر خودکش حملے میں کم از کم 3 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. بنگلہ دیش میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ضلع بندربند میں بدھ مت کے ایک راہب کو ہلاک کر دیا گیا ہے. لبنان کے شدت پسند گروپ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جمعے کو شام میں گروپ کے کمانڈر مصطفیٰ بدر الدین کے قتل کے ذمہ دار سنی شدت پسند ہیں. مصر کی ایک عدالت نے گزشتہ ماہ ملک کے صدر عبدالفتح السیسی کی جانب سے سعودی عرب کو 2 جزائر فروخت کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والے 51 افراد کو 2-2 سال قید کی سزا سنائی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ اسے شدت پسند بوکو حرام اور نام نہاد شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات پر تشویش ہے. اور بوسنیا میں بدعنوانی، بے روزگاری اور معیشت کی خراب صورتحال کے سبب ہزاروں سرب شہری حکومت مخالف مظاہرے کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.